إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آج سے ہزاروں سال قبل اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ایک ایسے مقام پر جہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور بالکل ایک جنگل کا سما تھا اللہ کے اس بندے نے اللہ تعالی کے امر کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر بنا دیا ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ یہاں گھر بنانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے لیکن وہ اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے منہج پر کاربند تھا گھر بن چکا تو اللہ تعالی نے ایک اور حکم دیا کہ قریبی پہاڑ پہ چڑھ کر اس گھر کی منادی کرو اعلان کر دو کہ گھر بن چکا ہے بعد دن فی الناس بالحج اللہ تعالی کے اس گھر کی لوگوں کو اطلاع دو اس وقت وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ یہ اطلاع کس کو دوں اور یہ آواز کس کے کانوں تک پہنچے گی مگر یہ اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے منہج پر قائم تھا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا اور اس گھر کی اطلاع بیان کر دی یہ بندہ ابراہیم علیہ السلام ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا ابراہیم جو بڑا ہی باوفا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا اپنا دوست بنا لیا اللہ تعالی نے پھر اس آواز کو دنیا تک پہنچا دیا اللہ پاک کا فرمان ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجْرٍ عَمِيقٍ بس آپ کا کام اس اعلان کو نشر کر دینا ہے، گو سامنے سننے والا کوئی نہیں ہے مگر ہم اس آواز کو پہنچائیں گے۔ بندہ اگر اخلاص پر قائم ہو اور منہج کے ساتھ وفاداری کرے تو اللہ تعالی اس کی آواز پہنچا دیتا ہے اور اس کی آواز میں طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اس وقت موجودہ میڈیا نامی کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی چینل تھا اور نہ ہی کوئی ایسا پریس تھا جو کسی آواز کو دور دور تک پہنچانے والا ہو، مگر اخلاص تھا، اطاعت کا جذبہ تھا، وفاداری تھی اور اس دعوت کو اللہ تعالی نے ایسا پہنچا دیا کہ شاید ہی کوئی آواز اتنی مؤثر طریقے سے کہیں پہنچی ہو۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ فاصلوں کی پرواہ کیے بغیر پیدل اس گھر کا قصد کریں گے، لوگ اپنی سواریوں کو تھکا دیں گے، ماندہ کر دیں گے اس گھر تک پہنچنے کے لیے، سال ہر سال کا سفر اختیار کریں گے، برداشت کریں گے، اس گھر کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو جائے گی۔ صرف آواز پہنچانا ہی نہیں ہے بلکہ اس گھر کی دعوت، اس کا منہج، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی جائے گی۔ چنانچہ آج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ جوک در جوک کس گھر میں پہنچ رہے ہیں حج کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک عجیب موسم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، عشر ذی الحج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، ان دس دنوں میں اللہ کے ہاں بندوں کے عمل کی جو قدر و قیمت ہے وہ سال بھر کے کسی دن کے عمل میں نہیں ہے۔ اس میں رمضان بھی ہے اور دیگر بڑے بڑے ایام ہیں، لیکن جو عمل کی بکرت اور قدر و قیمت اور جو نیکی کی مکانت، رفعت اور اونچا درجہ ان دس دنوں میں حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے دین کی سماحت ہے کہ اس نے پورے دس دن ہمیں ایسے عطا فرما دیے جن دس دنوں کی نیکیوں کا جو شرف ہے اس کی مقدار نہیں بتائی، لیکن یہ بتا دیا کہ پورے سال کہ کسی دن کی کوئی نیکی ان دس دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ صحابہ نے ایک سوال کیا، بل الجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دس دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ جس میں ایک انسان دشمن سے قتال کرتا ہے، زخمی ہوتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، قتل کر دیتا ہے اور بڑا ہی پرکشن یہ سفر ہوتا ہے، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ کی نیکی بھی ان دس دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ فرمایا بدل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دس دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الا رجل، سوائے اس شخص کے جہاد کے، خرج من بیتہ بنفسہ ومالہ، جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر، اپنا مال لے کر نکلے، اپنی جان لے کر نکلے، فلم یرجع بشیء من ذلک، اور پھر گھر واپس کوئی چیز نہ آئے، نہ اس کی جان آئے، نہ اس کا مال آئے، اسے بھی شہید کر دیا جائے اور اس کی سواری کو بھی کاٹ دیا جائے، کوئی چیز واپس نہ پلٹی ہو، تو فرمایا کہ یہ عمل افضل ہو سکتا ہے باقی کوئی نیکی کوئی نیکی ان دس دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان دس دنوں میں نیکیاں کیا کرنی چاہیے؟ وہی جو شریعت نے بیان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسند احمد میں کہ اکثر فیہا من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ ان دس دنوں میں کثرت سے تحلیل کرو اور تکبیر کرو اور تحمید کرو. تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کثرت سے پڑھو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اور اس اکیلے کے معبود برحق ہونے کا اقرار و اعتراف کرو بار بار کثرت کے ساتھ، اور پھر کثرت سے تکبیر کرو. تکبیر کا معنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور کثرت سے تحمید کرو، تحمید کا معنی الحمدللہ. جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ اسی حدیث کی ترجمانی ہے، وہ نصاً یہ الفاظ نبی علیہ السلام سے منقول نہیں ہے، مگر علماء تابعین سے یہ الفاظ ملتے ہیں اور اسی حدیث پر عمل ہے. چنانچہ یہ تکبیرات کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، بڑا ان کا اجر ہے. اور کوئی نیکی ان تکبیرات کا ان اذکار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو بھی عمل کرنے کا موقع ملے، صدقات ہیں، نفلی روزے ہیں، امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر ہے، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، خیرات ہے، سخاوت ہے، وہ انجام دو. وہ ان دس دنوں میں ایک عمل اور بھی ہے، اور وہ حج ہے، جو اسلام کا رکن ہے، اور جس کو اللہ توفیق دے وہ ضرور حج کرے، جس کو مؤخر نہ کرے. اگر کوتاہی ہو چکی تو جلد اس کا ادارہ کیجیے. حج کی استطاعت یہ ہے کہ آپ کے پاس جانے کا اور وہاں رہنے کا خرچہ ہو، اور جن اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اتنے دنوں کا مصرف ان کے پاس موجود ہو، تو یہ حج کی طاقت ہے. پھر اس کو ملتوی نہ کرو، لیٹ نہ کرو. یہ ایک عجیب عمل ہے اور عجیب اس کا اجر ہے، ایسا اجر کسی عمل کو حاصل نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ابسط یمینک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کر لوں. نبی علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے، اپنا ہاتھ بڑھا دیا بیعت کے لیے. عمر ابن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور بیعت نہ کی. فرمایا کہ عمر، تم نے ہاتھ کیوں کھینچا، بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ کہا کہ بیعت کے لیے میری ایک شرط ہے. فرمایا کہ اس طرح بتاؤ کیا شرط ہے؟ عرض کیا ایوب فر علی، میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ میرے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. بہت گناہ کر رکھے ہیں، جاہلیت کا دور تھا اور بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ ان کا ارتکاب کر بیٹھا، تو ان گناہوں کی ہیبت میرے سر پہ طاری ہے، تو مجھے یہ ضمانت دی جائے کہ اس بیعت سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، تم یہ بات نہیں جانتے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کر لینے سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، اس کے علاوہ ہجرت کر لینے سے اللہ کی راہ میں، ہجرت کے صحیح مفاہیم ہیں، ان کے ساتھ ہجرت کر لینے سے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کر لینے سے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اعمال میں سے صرف حج وہ چیز ہے جس سے سابقہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں. باقی کوئی عمل سارے گناہوں کی بخشش کا باعث نہیں بن سکتا. احادیث میں جن اعمال کا ذکر ہے جیسے وضو ہے نماز ہے تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے. گناہ کبیرہ کی بخشش کے لیے توبہ شرط ہے. لیکن حج ایک ایسا عمل ہے جس کے کر لینے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع یوم ولدت امہ, جو اللہ کے گھر کا حج کرے اور کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے اور اس کا حج سنت کے مطابق ہو اور اس کو صحت عقیدہ کی اساس حاصل ہو تو پھر وہ حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا, بالکل معصوم تھا. اس طرح عصمت کا سرٹیفکیٹ لے کر لوٹے گا وہ, کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئے سرے سے ایک پاکیزہ زندگی کا آغاز ہو تو حج بیت اللہ ایک عظیم نیکی ہے. اس کو صحیح عقیدے کی اساس پر سنت کے مطابق ادا کر لیا جائے کسی فسق و فجور کے بغیر, نگاہوں کی حفاظت ہو, زبان کی حفاظت ہو, کانوں کی حفاظت ہو, رزق طیب اس حج کی اساس ہو, تو بندہ بالکل پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے اور پھر وہ ایک پاکیزہ زندگی کا آغاز کرے جس میں ایسی کوئی معصیت نہ ہو. تو یہ دین کی بہت بڑی صلاحیت ہے اور بہت بڑی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 10 دن عطا فرمائے. ان 10 دنوں میں حج جیسا عمل ہمیں عطا فرما دیا جو ایک ایسا عمل ہے جو گزشتہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے. نماز اعمال صالحہ میں سب سے افضل عمل ہے اور سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. عقیدے کے بعد جو اسلام کا رکن ہے وہ نماز ہے, لیکن نماز کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے حج کے ساتھ. اور وہ یوں ہے کہ نماز کا قبلہ اللہ کا گھر ہے, کعبۃ اللہ. جب تک اس کے تم رخ نہ کرو گے اللہ نماز قبول نہیں کرے گا. یہ بھی اہمیت ہے حج, اور اس علاقے اور مقام کی اہمیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اس نماز کو قابل قبول قرار دیا ہے جس میں انسان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو. اور حیث و فرج تفل وجہ کا شطر المسجد الحرام, جس میں انسان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو اور مسجد حرام کی طرف ہو. اور ویسے بھی زندگی کے معمولات میں بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کا ذکر بار بار ہوتا ہے. آپ نیا گھر بناتے ہیں تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیت الخلاء کا رخ بیت اللہ کی طرف نہ ہو. یہ اللہ کے گھر کی, اس عظیم گھر کی تعظیم کی ایک اساس ہے. اور پیغمبر علیہ السلام منع فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء کی طرف جاؤ تو نہ قبلے کی طرف رخ کرو نہ پیش کرو. تو اکثر اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے, یہ اللہ کا گھر ہے جس کے ساتھ تعلق بڑا برگزیدہ ہے. تو یہ حج بیت اللہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اور اگر ہم پہلے کوتاہی کر چکے کہ استطاعت کے باوجود اب تک ہم حج کا نہ سوچ سکے, اب عزم کر لیں, سوچ لیں. اللہ کے گھر کے مہمان اللہ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں اور خوب اللہ کی تسبیحات اور تکبیرات بیان ہو رہی ہیں, تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں. اور پھر یہ سوچیں کہ فلسفہ حج کیا ہے. بہت سی باتیں کی جاتی ہیں حج کے فلسفے کے طور پر. اجتماعیت ہے, پھر میدان عرفہ میں ایک عجیب تصور ہوتا ہے قیامت کا, کیونکہ عرفہ کا میدان وہ میدان ہے جہاں سارے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں, باقی دنوں میں پھیلے ہوتے ہیں کوئی کہیں اور کوئی کہیں, لیکن عرفہ کا میدان وہ واحد میدان ہے جہاں سارے جمع ہوتے ہیں احرام کی چادروں میں ملبوس. تو اس سے میدان محشر کا تصور ابھرتا ہے جہاں کوئی نشان اور کوئی علامت نہیں ہوگی, ایک صاف پلیٹ کی طرح یہ میدان ہوگا اور پوری خلق یہاں اکٹھی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم جو فلسفہ حج ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا کر کچھ مسائل پر غور کرنے کی دعوت دی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے, افضل الحج السج والعج, بہترین حج وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوں, ایک سج اور دوسرا حج. سج کا معنی خون بہانا, بہترین خون بہائے, اچھی قربانی جس کو ذبح کرے, اور حج کا معنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا. کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمانا کہ یہ تلبیہ کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی وہاں وہاں تک ایک ایک ذرہ قیامت کے دن گواہی دے گا اس بندے کی اس آواز کا, اس دعوت کا, اس پکار کا. تو بہترین حج میں یہ دو چیزیں ہیں, اچھی قربانی اور تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا. اس کا معنی یہ کہ تلبیہ کی ایک اہمیت ہے, اور تلبیہ ہی وہ اساس ہے جو فلسفہ حج پر غور کرنے کی ایک عظیم دعوت ہے. کیونکہ احرام باندھنے کے بعد, جو کہ حج کی چابی ہے, بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا, اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل پڑتے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے, کوئی چوٹی آتی اس پر چڑھتے ہوئے تلبیہ پڑھتے, نیچے اترتے تلبیہ پڑھتے, کہیں پڑاؤ ڈالتے تلبیہ پڑھتے, کوشش کرتے تو تلبیہ پڑھتے. اور پھر جب بیت اللہ میں پہنچ جاتے تو بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی تلبیہ موقوف کر دیتے اور طواف شروع کر دیتے. پھر طواف ختم کر کے جب سعی کے لیے جاتے راستے میں تلبیہ پڑھتے, جب کوہ صفا پر پہنچ جاتے تو تلبیہ موقوف کر دیتے اور سعی شروع کر دیتے. پھر سعی سے فارغ ہو کر پھر تلبیہ شروع کر دیتے. حجامت, حلق یا قصر اس وقت تلبیہ پڑھتے. سفر حج شروع ہوتا میدان مینا کی طرف جا رہے تلبیہ پڑھتے ہوئے, مینا میں پڑاؤں کے دوران تلبیہ پڑھا جا رہا ہے, اور پھر اگلے دن عرفات کا سفر راستے پر تلبیہ پڑھا جا رہا ہے, حتیٰ کہ میدان عرفات میں پہنچ گئے تلبیہ موقوف کر دیا. پھر عرفات کا وقوف ہے, وہاں کی اذکار ہیں اور وہاں کی دعائیں ہیں, اور پھر عرفات سے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کا سفر ہے, اس سفر میں بھی تلبیہ ہے. مزدلفہ پہنچ گئے, مغرب عشاء جمع کرنی ہے اور جمع کر کے سو جانا ہے, یہاں تلبیہ موقوف ہو جاتا ہے. پھر مزدلفہ سے مینا کا سفر ہے, پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے مینا پہنچ جاتے, شیطان کو کینکریاں مارنے کے لیے جا رہے تلبیہ پڑھتے ہوئے, جب شیطان سامنے آ جاتا تلبیہ موقوف ہو جاتا, قربانی کرنے کے لیے جا رہے تلبیہ پڑھتے ہوئے, جب قربانی شروع کرتے تلبیہ موقوف ہو جاتا. پھر طواف افادہ کا مرحلہ ہے, طواف افادہ کے لیے جا رہے تلبیہ پڑھتے ہوئے, اور طواف جب شروع ہوتا تلبیہ موقوف ہو جاتا. پھر دوبارہ صفا مروہ کی سعی کے لیے جا رہے تلبیہ پڑھتے ہوئے, اور جب سعی شروع کرتے تو تلبیہ موقوف ہو جاتا. گویا تلبیہ کی وہ حیثیت ہے جو نماز میں تکبیرات کی حیثیت ہے. اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں, پھر قیام کی دعائیں پڑھتے ہیں, پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں, پھر رکوع کی دعائیں پڑھتے ہیں, یا سمع اللہ لمن حمدہ جو تکبیر کا بدل ہے, پھر سجدے کے لیے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے, پھر سجدے کی دعائیں, پھر سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے, پھر یقعدہ کی دعائیں, پھر دوبارہ سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں, اور پھر سجدے کی دعائیں, پھر سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ تکبیرات ہیں جن کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے. یہ ایسی یہ تلبیہ کی ہے, جس کا معنی یہ ایک عظیم اساس ہم کو فراہم کی گئی ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا ہے, بار بار دہرانا ہے, بلکہ اکثر حج تلبیہ ہی ہے, اونچی آواز سے پڑھنا. تو اس کا فلسفہ سامنے آتا ہے, یہ تلبیہ کیا ہے؟ یہ تلبیہ ایک بڑا اقرار ہے, ایک اعتراف ہے, ایک گواہی ہے, ایک عقیدہ ہے, ایک منحص ہے جس کو سوچنے, جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اسی کفن میں, انہی چادروں میں کفن دے دو, اور خوشبو نہ لگانا, یہ احرام کی حالت میں تھا, اور اس کا سر بھی ننگا رکھنا, اس کے سر کو نہ ڈھانپنا. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, یہ شخص قیامت کے دن اٹھے گا تلبیہ پڑھ رہا ہوگا. ان حج کے سارے امور میں سے اسی عمر کا انتخاب ہوا کہ یہ میدان محشر میں تا تب بھی پڑھنا وہ آئے گا لبیک اللہم لبیک. یہ آج سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک حالت احرام میں رہے گا, کسی حج کی حالت میں رہے گا, اور قیامت کے دن یہ لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا آئے گا. تو یہ تلبیہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق احل بالتوحید, جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ توحید پکارا. یہ کلمہ کلمہ توحید ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک, یہ تسلیہ کا صیغہ. طلبہ یہاں بیٹھے ہیں, اصل میں لبین تھا نون کے ساتھ, جب کاف کی طرف اضافت ہوئی تو نون گر گیا. لبیک تسلیہ, تسلیہ کا معنی دو ہوتا ہے لیکن یہاں حقیقی معنی نہیں ہے. بعض اوقات دو کا ذکر کر کے کثرت مراد ہوتی ہے. لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں, بار بار حاضر ہوں, کثرت سے حاضر ہوں اور پوری زندگی حاضر ہوں. لبیک لبن سے ماخوذ ہے, لبن کے لغت عرب میں بہت سے معنی ہیں. ایک لفظ لبا دنیا مراد لبا, وہ عورت جس کو اپنے بچے سے محبت ہو اور بہت محبت ہو, بہت اس کا خیال رکھے, بہت اس بچے سے محبت ہو, اس کے لیے بے قرار ہو, ہر چیز پشاور کرنے کے لیے تیار ہو, اس عورت کو امراض لبا کہا جاتا ہے. تو لبیک اس لبا سے ماخوذ ہو سکتا ہے جس کا معنی محبت. یا اللہ تیری محبت کا طالب ہو اور بار بار طالب ہو, ہمیشہ کے لیے طالب اپنی محبت عطا فرما دے. ایک عربی میں الباب ہے جس کا معنی قرب ہے, لبئی کا معنی یا اللہ تیرے قرب کا خواہ ہوں. ایک عربی کا لفظ لبن ہے, لبن محض ہر چیز کا اصل. یہاں اخلاص مراد ہے کہ یا اللہ میرا اخلاص تیرے لیے اور بار بار تیرے لیے, ہمیشہ کے لیے تیرے لیے. اس کے علاوہ الباب کا معنی مواجہت بھی آتا ہے, ایک چیز کا آمنے سامنے ہونا. داری تلب و دارک, میرا گھر تیرے سامنے ہے, یعنی تیری مواجہت چاہتا ہوں ہمیشہ تیرے سامنے. ایک معنی خضوع کا بھی ہے, جھکنا تیرے فرمان کے آگے, جھکنے والا اور بار بار جھکنے والا, ہمیشہ جھکنے والا. اس امر کا میں بار بار اقرار کرتا ہوں, تیری محبت کا طالب ہوں, تیرے قرب کا طالب ہوں, اخلاص تیرے لیے ہے, مواجہت تیرے لیے ہے. یہ بار بار اقرار ہے, بار بار اعتراف ہے. اس منہج کو سوچ کر سمجھ کر جائیے. اللہم لبیک, اے اللہ اے اللہ. اللہم بھی توحید الوہیت کا اقرار ہے کہ تو معبود ہے, تو ہی معبود حق ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. تو حج کرنے والوں اس نقطے پر قائم ہو کہ صرف اللہ ہی معبود حق ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. درگاہیں اور یہ سارے جو دربار بنا رکھے ہیں ان کا دین اسلام اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سوچ کر جاتے ہو کہ اللہ ہی معبود ہے اور آگے پھر اور تاکید, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے الوہیت میں, عبادت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تو اکیلا ہے. وحدہ لا شریک لہ ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. اس امر کا ہم اقرار کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, اور اس کا اقرار و اعتراف کر کے بار بار تیری محبت, تیرے قرب اور تیری مواجہت اور تیرے سامنے خضوع کے خواہاں اور طلبگار ہیں. ان الحمد والنعمت والملک لک, یا اللہ حمد نعمت اور ملک تیرے لیے ہے. یہ تین چیزیں تلبیہ میں خاص طور پہ ان تین چیزوں کا ذکر ہے. حمد بھی تیرے لیے ہر قسم کی, اور نعمت بھی تیری طرف سے ہے, اور ملک بھی تیرے لیے, بادشاہت بھی تیری, ہر چیز کا مالک بھی تو ہی ہے. ایک ذرہ حقیر سے لے کر آسمان اور عرش تک ساری مخلوق تو ہی اس کا مالک ہے اور تیرے ہی لیے ہے. لا شریک لک, ان میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے. حمد میں تیرا کوئی شریک نہیں, ملک میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں, اور نعمت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو حج کرنے والوں, یہ منش تمہیں حاصل ہے کیا واقعی ان تمام چیزوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہو؟ حمد تیرے لیے ہر قسم کی, جملہ محامد تیرے لیے ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ حمد کا مستحق وہ ہوتا ہے ہر قسم کی حمد کا جس کے پاس ہر قسم کا کمال ہو, جس کے کمال میں کوئی شریک نہ ہو, ہر طرح کی عبادت کا لائق بھی وہی ہو, اور سارے سوالوں کا مالک بھی وہی ہو, ادا کرنے کا مالک بھی وہی ہو, رزق کا مالک بھی وہی ہو, ادا بھی اس کے ہاتھ میں ہو, دین بھی اس کے ہاتھ میں ہو, منع بھی اس کے ہاتھ میں ہو, بادشاہت بھی اس کے ہاتھ میں ہو, جس کو چاہے عطا فرما لے, جس سے چاہے چھین لے, تو وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہوتا ہے. اگر اللہ رب العزت کے افعال میں اس کی صفات میں کسی صفت میں کسی غیر کو شریک بنا دو گے تو پھر ساری حمد اللہ کی نہ ہوئی, کچھ حمد اس غیر کی بھی ہوگی. اگر کہو گے کہ فلاں صفت میں فلاں بھی شریک ہے, ٹھیک ہے اللہ اولاد دیتا ہے لیکن فلاں کو بھی اختیار ہے اولاد دینے کا, ٹھیک ہے اللہ کے پاس خزانے ہیں لیکن فلاں بھی داتا ہے فلاں بھی گنج بخش ہے, تو اس فلاں کو بھی آپ نے اللہ کی حمد میں شریک کر لیا. تو یہ جو تلبیہ آپ پڑھ رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں, جب فلسفہ حج کی تکمیل نہیں ہے اور تعمیل نہیں ہے تو ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں. ساری حمد اللہ کے لیے, نعمت بھی اللہ کے لیے, یہ نعمت کی ادا اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی دین ہے. کسی ایک نعمت کو جو اللہ کی ہے غیر اللہ کی طرف منسوخ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سفر میں ارشاد فرمایا تھا کہ رات جو بارش برسی اس بارش برسنے کے بعد اللہ تعالی نے مجھ پہ ایک وحی بھیجی ہے اور اس وحی کے الفاظ یہ ہیں کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی, میرے کچھ بندے اس بارش کے بعد مومن ہو گئے اور کچھ بندے اس بارش کے بعد کافر ہو گئے. من قال مغفرنا بفضل اللہ, جنہوں نے کہا یہ بارش اللہ کی فضل ہے اور اللہ کی دین ہے وہ مومن ہو گئے, ان کے ایمان میں تازگی آ گئی, ان کے ایمان میں تشدید آ گئی, ان کا ایمان نکھر گیا. اور جنہوں نے کہا مغفرنا بنوع قضاء, یہ تو فلاں ستارے کی تاثیر ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس بارش کو منسوخ کر دیا, تو وہ اس جملے کے بعد کفر کی وادی میں داخل ہو گئے. تو تلبیہ میں اقرار اور اعتراف ہے کہ اللہ ساری نعمتوں کا خالق اور مالک تو ہے اور تیرے امر سے حاصل ہوتی ہے, تو عطا فرمائے گا تو حاصل ہوگی ورنہ نہیں ہو سکتی, اس کا اقرار اور اعتراف ہے. اور پھر والنعمت والملک, ساری بادشاہت بھی تیرے لیے, ہر چیز کا جب خالق تو ہے تو مالک بھی تو ہے اور کوئی نہیں. اور یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ ما یملکون من قطمیر, جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو, جب سے یہ کائنات بنی اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جن کو اللہ کے سوا پکارا گیا اور آج پکارا جا رہا ہے اور قیامت تک پکارا جائے گا, اگر وہ سب جمع ہو جائیں تو اس پوری کائنات میں جس میں آسمان بھی ہیں زمینیں بھی ہیں, جس میں روزی ہے زمین کے اوپر زمین کے اندر فضاؤں میں, چاندی اور سونے کے ڈھیر ہیں پہاڑ ہیں, اس پوری کائنات میں یہ سارے جو معبودان اپاسنا ہیں جمع ہو جائیں تو اس پوری کائنات میں مل کر وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک کھجور کے مالک نہیں ہے. ایک کھجور بڑی چیز ہے, کھجور کی گٹھلی کے مالک بھی نہیں ہے, گٹھلی بھی بڑی چیز ہے, گٹھلی کے اوپر ایک باریک چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے, چھلکا بھی بڑی چیز ہے, گٹھلی کو توڑا جائے اس کے وسط میں ایک باریک سا دھاگہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے, ایک دانے اناج کے مالک نہیں ہے, ایک ریت کے درے کے مالک نہیں ہے, یہ پروردگار کا دعویٰ ہے. تو تلبیہ پڑھنے والے حج کے لیے جانے والے اس حقیقت کو مانتے ہیں, اس کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں, اور پھر یہ تینوں صفات, اللہ رب العزت کا مالک ہونا اور اللہ رب العزت کا ولی النعمہ ہونا, نعمت کا عطا فرمانے والا اور ساری تاریخات کا مستحق ہونا, تینوں صفات الگ الگ ہوں تو اپنا ان کا ایک معنی ہے, اپنا ان میں ایک کمال ہے, لیکن جہاں تینوں اکٹھی آ جائیں تو اکٹھی ہونے کے بعد ایک تیسرا کمال ان سے حاصل ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بادشاہ ہے, اور صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ نعمت عطا فرمانے والا ہے. بہت سے بادشاہ حریص ہوتے ہیں, لالچی ہوتے ہیں, ان کی ہر کوشش اس بات پر منتج ہوتی ہے کہ ان کی جیبیں بھریں, ان کے اکاؤنٹ بڑھیں اور وہ جمع کریں, پبلک کو لوٹیں. بہت سے بادشاہ ایسے ہیں, اور پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے, لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس في الارض لقع ابن لقع, اس وقت قیامت غائب نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ معزز نہ بن جائیں جو خود بھی کمینے ہیں اور ان کے باپ بھی کمینے ہیں. یہ وقت آ کر رہے گا تو ایسے بادشاہ ہو سکتے ہیں, ہوں آنے والے ہوں, مگر اللہ رب العزت ایسا بادشاہ ہے جو نعمت بھی دیتا ہے اور ہر قسم کی نعمت عطا فرماتا ہے. اس کا تو فرمان یہ ہے کہ مجھ سے مانگو, کسی اور سے مانگو گے تو شرک ہے, کبھی معاف نہیں کروں گا, صرف مجھ سے مانگو. انسانوں سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں,
اللہ سے نہ مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، ایسا بادشاہ ہے. تو وہ ولی النعمہ ہے، اور پھر اس کے لیے ساری حمد ہے، ساری تعریف ہے، کیونکہ وہی بادشاہ ہے، وہی خالق ہے، اور وہی دینے والا ہے. تو پھر ہر قسم کی تعریف کا وہی مستحق ہے. اور پھر آگے لا شریک لک، ان چیزوں میں تیرا کوئی شریک نہیں، جس طرح معبود ہونے میں تیرا کوئی شریک نہیں، اس طرح مالک ہونے میں کوئی شریک نہیں، اور نعمت عطا کرنے میں کوئی شریک نہیں، اور پھر ہر قسم کی حمد کے مستحق ہونے میں تیرا کوئی شریک نہیں. یہ تلبیہ، یہ فلسفہ حج ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا کر اور تلبیہ بار بار پڑھا کر آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ سوچیں، فکر کریں، غور کریں کہ آپ کا عقیدہ اور منحج اس تلبیہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ایک نقطے پر اور غور کریں کہ یہ حج کیا ہے اور حج کے اعمال کیا ہیں. آتے ہی طواف کرو ایک گھر کے ارد گرد، اور وہ طواف بھی ایسا کہ پہلے تین چکر تیز چلو، دوڑنے کی کوشش کرو، آخری تین چار چکر جو ہے ان میں ہلکا اور آہستہ چلو، دائیں کندھے کو کھلا رکھو، اور پھر اس سے فارغ ہو کر صفا اور مروہ کے مابین چکر لگاؤ، سعی کرو، کہیں دوڑنا ہے کہیں چلنا ہے، اور پھر اس سے فارغ ہو کر اپنے سر کی طرف آ جاؤ، سر کو منڈواؤ یا بالوں کا قصر کراؤ، اور پھر حج جب شروع ہو تو منا چلے جاؤ، ایک دن وہاں گزار کے عرفہ چلے جاؤ، جو ایک خلا ہے جہاں پہاڑ ہے، ایک وادی ہے، وہاں صرف وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، ذکر و اذکار کریں نہ کریں، کریں گے اس کا اجر ملے گا، اور پھر واپس آنا ہے، ایک رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، وہاں سونا ہے، کہیں چلایا جا رہا ہے کہیں سلایا جا رہا ہے، اور پھر تم نے میدان منا واپس لوٹنا ہے. پہلے بھی آئے تھے، پہلے اور کچھ نہیں کیا، صرف قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، اور وقت پر نمازیں پڑھی. آج آ کر کچھ اور کام کرنے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، ایک دن، دو دن، تین دن، اور پھر دوبارہ حجامت قربانی کرنی ہے، اور پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف جانا ہے، اور طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ کیوں ہے، کیا ہے ان سارے امور کی اساس کیا ہے؟ ایک ہی اساس ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ سارے کام کیے. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہاں کیوں دوڑیں اور یہاں کیوں چلیں، یہاں کیوں سوئیں، یہاں کیوں کیکڑیاں ماریں، یہاں کیوں قربانی کریں. بس دو ہی بنیادیں ہیں، خالق کائنات کی تشریح ہے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. امیر عمر رضی اللہ عنہ طواف کعبہ کے دوران حجرِ اسود کے سامنے آ گئے. حجرِ اسود سامنے ہے، معلوم ہے کہ جنت کا پتھر ہے، اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، اتنی یہ قابل قدر نعمت ہے. لیکن ببا کے توہل ساتھیوں کو سنا کر یہ الفاظ کہے، تقریر کہی کہ یا حجر انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تیرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ کسی کو تو خود نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کے نقصان کو ٹال سکتا ہے، پھر میں تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میرے بوسہ دینے کی ایک بنیاد ہے، اور وہ یہ کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتک ابدا، اگر میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. یہ فلسفہ حج ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیت اللہ کے طواف کر رہے تھے، اور امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور طواف کر رہے تھے. عبداللہ نے محسوس کیا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کے ہر کونے پر ہاتھ لگائیں، ہر کونے کو چھوئیں. پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہر کونے کو چھونے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے جواب دیا، لیس شیء من البیت محجورا، میں تو صرف کونوں کو چھونے کی کوشش کر رہا ہوں، بیت اللہ کی تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑا جائے، جس کو ہاتھ نہ لگایا جائے. میری تو خواہش ہے ایک ایک پتھر کو چھوؤں، ایک ایک پتھر کو ہاتھ لگاؤں، یہ اللہ کا گھر ہے تو کیوں نہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں. اللہ عنہ نے فرمایا کہ انی تفت حول ہاتھ بھائی تھی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس گھر کا طواف کیا تھا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی، اور میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، کہ آپ نے صرف حجر اسود کو چھوا یا اس سے پہلے رکن یمانی اسے چھوا. ان دونوں رکنین یمانی یین بولتے ہیں. ایک حدیث رکنین یمانی یین کے الفاظ ہے کہ دو یمانی کونوں کو چھوا. ان کو یمانی یین اس لیے بولتے ہیں کہ دونوں کا رخ یمن کی طرف ہے, اور جو معاکس دو کونے ہیں انہیں رکنین شامی یین بولتے ہیں, ان کا رخ شام کی طرف ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے رکنین یمانی یین کو چھوا, ایک طرف حجر اسود ہے دوسرے رکن یمانی ہے, کسے چھوا؟ اور کسی جگہ کو نہیں چھوا, کسی پتھر کو نہیں چھوا اور کسی اینٹ کو نہیں چھوا. تو فلسفہ حج کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی اقتدا, اللہ کے پیغمبر کی سنت. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب حج بیت اللہ کا سفر کیا تو آپ نے کئی موقعوں پر صحابہ کو فرمایا خذوا عندي مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا, کہ تم طریقہ حج سیکھ لو شاید اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. طریقہ حج سیکھ لو مجھ سے پیارے پیغمبر نے اونٹی پر حج کیا, بلندی پر تاکہ سارے لوگ آپ کے حج کو دیکھیں. چنانچہ وہ طریقہ حج بیان ہے, احادیث مذکور ہے. تو اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے اس سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ تمہارے فہم میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہاں فلاں کام کیوں کرنا ہے, یہاں کیوں چلنا ہے, یہاں کیوں دوڑنا ہے, یہ کندھا ننگا کیوں کرنا ہے, ایک کونے کو بوسا کیوں دینا ہے, ایک کونے کو کیوں چھونا ہے, باقیوں کیوں نہیں چھونا, یہاں کیوں سونا ہے کہ پوری رات سو کر گزارے, حتیٰ کہ پیغمبر مصطفیٰ میں فطر بھی نہیں پڑے. آپ نے پوری زندگی کبھی فطر نہیں چھوڑا سوائے مصطفیٰ کے, یہاں سو جاؤ. اور یہاں بھی عقل کے اندھے لوگ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں, رات گزارتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہوئے, اونچی چوٹی پر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے پتھر لائیں شیطان کو مارنے کے لیے, ایسے پتھر جن کو قدموں نے نہ روندا ہو, تاکہ یہ پاکیزہ اور پاک پتھر کس کو مارے؟ شیطان کو مارے. تو عجیب فلسفہ ان کا, سنت سے بغاوت, اللہ کے گھر میں جا کر بھی بدعت. نہیں, یہ دو چیزیں سکھانے کے اللہ تعالیٰ اپنے گھر آپ کو بلا رہا ہے. باقی ساری نمازیں سارے اعمال آپ اپنے گھر میں اور اپنے علاقے میں کریں, روزہ ہے اپنے گھر کریں, نمازیں ہیں, صدقات ہیں, زکاتیں ہیں سب, لیکن بیت اللہ کا سفر اللہ نے کرنے کا حکم دیا, اپنے گھر بلایا, اور یہ ساری چیزیں انسانوں کے سامنے ہیں. اور تربیت تم بار بار پڑھ رہے ہو, اس کے منہج پر غور کرو, اس میں عقیدہ ہے, منہج حیات ہے, دعوت توحید ہے. ایک شخص اگر آٹھ سال رہے بیت اللہ میں, بیت اللہ کے پڑوس میں, ہو سکتا ہو کہ آٹھ سال حج کیے ہو, لاتعداد عمرے کیے ہو, لیکن پاکستان آتے ہی داتا دربار سے مشن کا آغاز کرے تو زیرو ہے سب کچھ, برباد ہے سب کچھ, کچھ حاصل نہیں. تو اس فلسفے پر تم نے غور نہیں کیا, دعوت توحید پر غور نہیں کیا, اور پھر یہ حج سارا کا سارا ابتدا سے انتہا تک اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا نام ہے. ایک انسان یہ دو باتیں سمجھ جائے اس حج سے تو پورے دین کو سمجھ گیا, کیونکہ پورا دین انہی دو چیزوں کا نام ہے. من تعبد, عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک ہی جواب ہے, اللہ کی. کیف تعبد, عبادت کیسے کرنی ہے؟ ایک ہی جواب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. جو شخص یہ دو باتیں سمجھ گیا, پورے دین کو سمجھ گیا, اس کی عبادات اللہ کے ہاں قبول ہے, اس کا حج قبول ہے, اور واقعی آدم کو جب حج کر کے لوٹے گا تو یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے. یہ بڑے برگزیدہ دن ہے, نو ذو الحج بھی آنے والا ہے, یوم عرفہ ہے. یہ اس ایک دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. چلتے پھرتے تکبیریں پڑھیں, خوب کثرت سے تکبیریں پڑھیں, ان دنوں کے عمل, اذکار, تکبیرات باقی تمام دنوں کی ہر نیکی سے افضل ہے. اللہ پاک توحید عطا فرما دے, اللہ اپنی محبت اور قرب عطا فرما دے, اللہ اخلاص کی دولت سے ہمارے ظاہر و باطن کو مالا مال فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. یہ بہت ساتھیوں نے
کرنے کا اللہ رب العزت ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے، کچھ ساتھی پریشان اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اور خاص طور پہ آج عبد الرحمان چونیا بھائی جو بیمار ہیں اور اپنے گھر ہی میں ہیں، بیماری کی وجہ سے آنے کی سکت نہیں ہے، خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ رب ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو دور کر دے، اور اللہ صحت کاملہ آج عطا فرما دے. حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے کام ہیں اور جو اعمال ان کے ذمے ہیں تو پوری جماعت کو ان کی ضرورت ہے اللہ کے فضل سے، تو ان کی صحت کاملہ اور عاجلہ کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یہ آج کا اعلان کالا باغ کے علاقے کے لیے ہے، حیدر آباد. یہاں ایک مسجد ہے کافی بڑی، الحمدللہ پورا علاقہ بھی الحمدللہ اہل حدیث ہے، کافی بڑی مسجد ہے، لیکن کچھ کاموں کی کمی ہے، یہ کھڑکیاں دروازے وغیرہ بستر وغیرہ، اس کے لیے ساتھی آج یہاں آئے ہیں. جو ان میں سکت تھی اپنا اللہ کا گھر بنانے کی وہ انہوں نے پوری کر لی الحمدللہ، جو کچھ کام باقی رہ گئے تو اس سے جماعت کے اہل خیر سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، تو آج یہاں موجود ہیں. چھوٹا سا کام ہے اس عشرے میں جو کہ نیکیوں کی قبولیت کا عشرہ ہے، اور ہر نیکی بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ، اور باقی کسی دن کی خیرات ان دنوں کے خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو موقع ہے اس صدقہ جاریہ میں شریک ہونے کا. آپ شریک ہوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ علاقہ بڑا سرد ہے، کھڑکیاں کھلی ہوں، دروازے کھلے ہوں، تو سردی کا مقابلہ رمادی نہیں کر سکتے، تو اگر ان کو کھڑکیاں اور دروازے مہیا کر دیں تو ان کی یہ سردی کا انتظام ہو سکتا ہے، اور برف باری کا وہ علاقہ ہے اور شدت کی سردی وہاں ہوتی ہے. تو میں دعوت دوں گا ساتھیوں کو اس نیکی میں شریک ہونے کی، اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اللهم انصر إسلام المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.